امام علیہ السلام کی شخصیت قید خانے میں بھی ایک ایسی مشعل کی مانند تھی جو اپنے تمام اطراف کو روشن کر دیتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی فکری تحریک اور قرآن کی نظر میں جہاد کبھی نہیں رکتا، یہاں تک کہ مشکل ترین حالات میں بھی جاری و ساری رہتا ہے، اور یہ وہی کام ہے جسے امام نے انجام دیا۔ ایک ایسی روایت جسے پڑھ کر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ مشہور زندانبان داروغہ زندان سندھی ابن شاہق، جو کہ انتہائی طاقتور سنگ دل اور بنو عباس کا وفادار شخص تھا، امام اس کے قید خانے میں تھے اور اس نے امام کو اپنے گھر کے زیر زمین ایک انتہائی تنگ و تاریک جگہ پہ قید کر رکھا تھا۔ سندھی ابن شاہق کے اہل خانہ ہر روز قید خانے کا جائزہ لیتے تھے، جس کی وجہ سے امام کی زندگی نے انہیں حیرت زدہ اور متاثر کر دیا تھا، اور ان کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اسی سندھی ابن شاہق کی اولاد میں سے مشہور شاعر اور دنیا ادب کے درخشاں ستارے کشاجم پیدا ہوئے، جن کا شمار شیعہ بزرگوں میں ہوتا ہے، اور تمام تاریخ نویسوں نے لکھا کہ کشاجم اپنے زمانے کے مشہور ادبا شعرا اور شیعہ بزرگان میں سے تھے، اور تمام عمر مولا کائنات کی مدح و ثنا میں گزاری۔ 34 یا 35 سالہ دور میں امام اپنے فرائض منصبی کو نبھاتے ہوئے مسلسل نظریہ امامت کی تبلیغ میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوران خلفاء متعدد بار امام کو شہید کرنے کے منصوبے بناتے رہے۔ عبد الملک مروان، اس کی اولاد، بھتیجے، منصور دوانقی، ہارون، مامون، متوکل وغیرہ، یہ سب تاریخ کے بدنام ترین انسان ہیں جنہوں نے شریعت اسلامیہ کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اگر ہمارے آئمہ ان کے خلاف جہاد نہ کرتے تو یہ لوگ اس سے زیادہ فسق و فجور کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یہ ظالم حکمران آئمہ کے ساتھ مقابلہ کرنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کا نام تو لیتے تھے، علمی مراکز، مساجد قائم کر کے لوگوں کو باور کرانے کی کوششیں کرتے تھے کہ وہ سچے مسلمان ہیں، لیکن آئمہ معصومین علیہ السلام نے ان کے منافقانہ چہروں سے نقاب اٹھا کر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوششیں کی۔ اگر آل محمد علیہ السلام ان ظالموں کے خلاف جہاد نہ کرتے تو آج تاریخ اسلام میں ان جیسے منافقین کو، حکمرانوں کو، اسلام کے ہیرو کے طور پر متعارف کرایا جاتا، اگرچہ کہ اب بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو ایک زندان میں نہیں رکھا گیا، بلکہ آپ کو مختلف زندانوں میں رکھا جاتا تھا۔ آج ایک زندان تو کل کسی اور زندان میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ امام کو طرح طرح کی اذیتیں دینا مقصود تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ جس زندان میں جاتے تھے وہاں کے قیدی آپ کے مرید بن جاتے تھے اور داروغہ زندان بھی آپ سے متاثر ہو جاتے تھے۔ جب امام کو عیسیٰ ابن ابی جعفر منصور کے زندان میں بھیجا گیا، یہ منصور دوانقی کا پوتا تھا اور بصرے کا گورنر تھا، امام اس کی نگرانی میں تھے، یہ عیاش ترین شخص تھا، ہر وقت نشے میں مدہوش اور رقص و سرور کی محفل منعقد کرتا تھا۔ ایک کسان کے بقول کہ ان عارف، خدا ترس، عابد و زاہد انسان کو، یعنی امام کو، ایسی جگہ پر قیدی بنا کر لایا گیا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امام کے گوشے مبارک میں ناچنے گانے والوں کی آوازیں آتی تھیں، ایسی آوازیں کہ آپ نے زندگی بھر نہیں سنی تھیں۔ ذی‌الحجہ کے مہینے میں امام کو زندان بصرہ میں لایا گیا، عید الاضحیٰ کا دن تھا، لوگ خوشیاں اور جشن منا رہے تھے، اور امام کو روحانی لحاظ سے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ امام ایک طویل مدت تک اس زندان میں رہے۔ عیسیٰ ابن جعفر آہستہ آہستہ امام کا مرید ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ امام تو بہت ہی عظیم اور عبادت گزار شخصیت ہیں تو اس کی سوچ بدل گئی۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ امام کے لیے اچھا کمرہ مہیا کیا جائے اور ان کا احترام کیا جانے لگا۔ ہارون نے عیسیٰ کو پیغام بھیجا کہ قید میں امام کا کام تمام کر دو، خاتمہ کر دو۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ یہ قیدی مجھ سے واپس لے لیا جائے، ورنہ میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ میں اس عظیم انسان کو قید خانے میں نہیں رکھ سکتا، میں جتنا بھی ان کے حالات کا تجسس کرتا ہوں تو سوائے عبادت، ذکر و مناجات کے علاوہ کچھ نہیں سنتا۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ آپ پر یا مجھ پر یا کسی اور شخص پر نفرین کریں یا ہماری کسی برائی کو یاد کیا ہو۔ بلکہ وہ ہمیشہ اپنے کام کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور عیسیٰ ابن ابی جعفر چونکہ خلیفہ وقت کا چچا زاد بھائی اور منصور کا پوتا تھا، لہٰذا اس کی بات قبول کی گئی اور امام کو دوسرے زندان میں منتقل کر دیا گیا، بغداد لایا گیا۔ یہاں پر فضل ابن ربیع مشہور داروغہ تھا، امام کو اس کے سپرد کر دیا گیا۔ امام اس مدت قید میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہے، زیادہ تر آپ سجدے میں رہتے۔ احسن المقال میں روایت ہے کہ امام ہر روز سورج نکلنے کے بعد سر مبارک سجدے میں رکھتے اور سورج کے زوال تک دعا و تضرع میں مشغول رہتے۔ اور جن دنوں آپ قید تھے، کبھی ہارون اس مقام، وہ جو مقام تھا جہاں امام کو رکھا گیا تھا، اس کی چھت پر جاتا اور اس جگہ نگاہ کرتا جہاں حضرت قید تھے، تو ایک کپڑا دیکھتا کہ زمین پہ کپڑا ہے اور کوئی شخص اسے نظر نہیں آتا۔ ایک دن فضل ابن ربیع سے کہنے لگا، یہ کپڑا کیسا ہے جو میں دیکھتا ہوں؟ فضل نے کہا، یہ کپڑا نہیں بلکہ موسیٰ ابن جعفر ہیں جو سورج نکلنے کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں اور زوال تک سجدے میں رہتے ہیں۔ ہارون کہنے لگا، یہ بنی ہاشم کے عابد ہیں۔ فضل ابن ربیع نے کہا، جب آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں تو پھر کیوں انہیں تنگ و تاریک قید خانے میں رکھا ہوا ہے؟ ہارون کہنے لگا، ہے ہاتھ، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں، یعنی میری حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی حالت میں رہیں۔ فضل ابن ربیع پر تمام خلفاء اعتماد کرتے تھے۔ ہارون نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ امام کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ بڑھتی جائے بلکہ جتنا ہو سکے سختی کریں، لیکن فضل امام کے معصومانہ کردار کو دیکھ کر پسیج گیا اور آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ سختی کے بجائے نرمی سے پیش آنے لگا اور امام کو قدر سہولتیں فراہم کیں۔ جاسوسوں نے ہارون کو خبر دے دی۔ ہارون نے فضل ابن ربیع سے خواہش کی کہ وہ امام کے قتل کے بارے میں ہارون کا حکم بجا لائے، لیکن اس نے بھی ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ہارون نے امام کو فضل سے لے کر فضل ابن یحییٰ برمکی کی نگرانی میں دے دیا تاکہ وہاں قید میں رکھا جائے، اور فضل ابن یحییٰ نے حکم دیا کہ امام پر ہر طرح نظر رکھی جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کو بتایا گیا کہ دن رات نماز، دعا، تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں، دن کو اکثر روزہ رکھتے ہیں، عبادت کے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ فضل نے حکم دیا کہ ان کا احترام کیا جائے اور آپ کے آرام و راحت کا خیال رکھا جائے۔ فضل بھی کچھ عرصے کے بعد امام سے محبت کرنے لگا۔ مخبروں نے ہارون کو اس واقعے کی اطلاع دے دی۔ ہارون نے فضل کو ایک سخت خط لکھا اور امام کے قتل کا حکم دیا۔ فضل نے بھی اس کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ ہارون کو جب اس رویے کی تبدیلی کی خبر ہوئی تو وہ سخت غضبناک ہوا، اور مختصر یہ کہ ہارون نے تحقیق کا حکم دیا کہ اگر امام فضل کے قید خانے میں آرام سے ہوں تو فضل کو کوڑے لگائے جائیں، اور فضل کو کوڑے کھانے پڑے۔ ہارون نے ایک مجمع عام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ فضل ابن یحییٰ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، تم بھی اس پر لعنت بھیجو۔ چنانچہ بے ضمیر لوگوں نے ہارون کو خوش کرنے کے لیے فضل پر لعنت بھیجی۔ جب اس قصے کی اطلاع فضل ابن یحییٰ کے باپ کو ہوئی تو وہ ہارون کے پاس پہنچا، اور یہ جو فضل ابن یحییٰ کا باپ ہے، یحییٰ ابن خالد، بہت ہی ملعون انسان تھا۔ اسے ڈر ہوا کہیں اس کا بیٹا ہارون کی نظروں سے گر نہ جائے۔ اس نے ہارون سے کہا کہ اس کے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دیں، آپ جس طرح چاہیں گے میں اس کی تلافی کروں گا۔ ہارون خوش ہو گیا اور یحییٰ ابن خالد بغداد آیا اور امام کو اپنے بیٹے کی نگرانی سے لے کر سندی ابن شاہد کی نگرانی میں دے دیا، جو کہ انتہائی ظالم اور صفاق آدمی تھا اور یہ غیر مسلم تھا۔ اس کے دل میں امام کے لیے ذرا رحم نہیں تھا، اور پھر امام پہ سختی کی جانے لگی، اور اس کے بعد میرے آقا نے کسی لحاظ سے سکون نہیں دیکھا۔ امام کے لیے آخری زندان سندی ابن شاہد کا تھا۔ تاریخ بغداد میں ہے کہ امام نے ہارون کو قید خانے سے پیغام بھیجا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا، جو دن میرے اوپر آزمائش کا ہوتا ہے وہ تمہارے لیے آسائش کا دن ہوتا ہے، اس طرح ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ دن آ جائے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور اس دن صرف اہل باطل گھاٹے میں رہیں گے۔ شہید مرتضیٰ مطہری کتاب سیرت آل محمد میں شہادت امام کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ سندی ابن شاہد کو خلیفہ جو بھی حکم دیتا وہ فوری طور پر بجا لاتا، کیونکہ وہ بہت بے رحم تھا۔ اس نے امام کو تنگ و تاریک جگہ پہ رکھا تھا تاکہ اس جگہ کی وحشت ناکی سے گھبرا کر، بیماری سے نڈھال ہو کر یوں ہی انتقال کر جائیں اور عوام میں حکومت کے خلاف رد عمل ظاہر نہ ہو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یحییٰ ابن خالد برمکی نے ہارون سے کہا تھا کہ امام کو قتل کرنے کا کام وہ خود ہی کرے گا، لہٰذا اس نے سندی ابن شاہد کو بلوایا और उसको मज़ीद इनाम और इकराम और आला ओहदे का लालच दिया और हुक्म दिया कि वह इमाम को कत्ल कर दे और इंतहाई ख़तरनाक जहर मंगवा कर सिंधी अपने शाहिक को दिया। वो जहर खजूर में रख कर इमाम को दिया गया। और अल्लामा हाशिम मारूफ हसनी किताब सीरत आइम्मा अहले बैत में यूँ बयान करते हैं कि सिंधी अपने शाहिक ने खाने में जहर मिलाया था और वो खाना जब इमाम ने तनावुल फरमाया तो जहर का असर आपके तमाम बदन में फैल गया और फिर आपको 3 दिन से ज़्यादा मोहलत ना मिली और आपकी शहादत हुई जब इमाम को जहर दे दिया गया, चाहे वो खाने के ज़रिए दिया गया चाहे वो खजूर के ज़रिए दिया गया। जब जहर दे दिया गया तो सिंधी अपने शाहिक ने बगदाद के कुछ मशहूर अफराद को, काजियों वगैरह को बुलाया और इमाम को उन लोगों को दिखाया गया और कहने लगा कि लोग कहते हैं कि मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम तंगी और सख्ती में हैं, तुम लोग इनके हालात देख लो और गवाह रहो कि हमने इन्हें कोई तकलीफ़ और अजियत नहीं दी है। इस मौके पर इमाम ने लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि मुझे जहर दिया गया है, बज़ाहिर मैं सही मालूम हो रहा हूँ लेकिन जहर ने मेरे अंदर असर कर रखा है और तीसरे दिन मैं रहमत इलाही से जा मिलूँगा। आयतुल्ला सैयद अली कहते हैं कि इन जालिमों ने इमाम को इस हालत में जहर देकर शहीद किया जबकि आपके हाथ जंजीरों में और गर्दन तौक में जकड़ी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जालिम हुक्मरान आपसे डरते थे। जब कैद खाने से आपका जनाजा बाहर निकाला जा रहा था तो ये ऐलान करते जा रहे थे कि ये उस शख्स का जनाजा है जिसने हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बगावत की थी। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि इमाम का जनाजा जिंदान से बाहर लाकर बगदाद के पुल पे रख दिया गया और मनादी की कि ये मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम है जो वफात पा गए हैं, आकर इन्हें देख लो कि इनकी तबीयी मौत वाक़ हुई है और इनकी वफात में हमारा कोई हाथ नहीं। लोग आते थे और आपके चेहरे मुबारक पर निगाह करते और देखते कि आप फौत हो गए हैं। और शेख सदूक की रिवायत है कि जनाजा वहाँ लाया गया जहाँ रात को पहरा देने वालों और शहर के हाकिम के नौकरों की जगह थी और 4 अफराद को मुकर्रर किया कि वो ऐलान करें कि जो मूसा इब्ने जाफ़र को देखना चाहता है वो बाहर आए। शहर में शोर मच गया। हुकूमती ओहदेदार सुलेमान इब्ने जाफ़र ने लोगों की शोर की आवाज़ें सुनी। आयतुल्ला सैयद अली कहते हैं कि उस वक्त सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई थी कि सुलेमान इब्ने जाफ़र ने जब ये देखा कि सूरत हाल से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है तो उसने एक नया मंसूबा बनाया और इमाम के जसद अधर को उन लोगों से ले लिया और कफन पहनाया और जनाजे को एहतराम के साथ उस मकाम पर दफन किया जिसे आज काजमैन के नाम से याद किया जाता है। सुलेमान इब्ने जाफ़र हारून रशीद का चचाजाद भाई था जिसका शुमार बनी अब्बास की अहम शख्सियात में होता था। ऐसुलुल मकाल में है कि इमाम की शहादत 183 हिजरी में हुई जबकि आपकी उम्र मुबारक 55 बरस थी। अहसनुल मक़ाल में रिवायत है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के खादिम से ये रिवायत है कि जिसका ख़ुलासा यह है कि जिस रात इमाम की शहादत हुई उस रात इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ नहीं लाए। सुबह को तशरीफ़ लाए हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ताईद इलाही से मदीने से बगदाद पहुँचे और अपने बाबा के गुस्ल कफन का इंतज़ाम किया। अहसनुल मक़ाल में रिवायत है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़्यारत रसूल अल्लाह की ज़्यारत की तरह है और एक रिवायत में है कि इस तरह है जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़्यारत की हो और ये भी कहा गया जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़्यारत की हो और जो शख्स हज़रत की ज़्यारत करे तो उसके लिए बहिश्त वाजिब है। अहल सुन्नत आलिम ख़तीब ने तारीख़ बगदाद में अली इब्ने खलाल से नकल किया कि जब भी मुझे कोई दुश्वार अमर पेश आया तो मैंने इमाम मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के पास जाकर उनसे तवस्सुल किया और ख़ुदा ने वो काम मेरे लिए आसान कर दिया। आयतुल्ला सैयद अली कहते हैं कि याद रखें ज़ुल्म व जोर फ़िस्क़ व फ़ुजूर के मुकाबले में हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की इस्तेक़ामत के नतीजे में ही हकीकी इस्लाम आज तक बाकी है। आज आलम इस्लाम में मुसलमानों के सामने चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो अगर इस्लाम कुरान और सुन्नत बाकी है तो ये सब कुछ आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की 250 साल जद्दोजहद का नतीजा है वरना बनी उमैया और बनी अब्बास के ज़मीर फरोश अहले कलम और खुतबा ने इस्लामी तालीमात में इतने इनहराफात किए कि 1-2 सदियों के बाद इस्लाम का नामो निशान भी बाकी रहना मुश्किल था। तारीख़ इस्लाम के ये लहराते परचम ये नूर अफशां मशल ये ऊँचे और रोशन मीनारे جن کے صبر و استقامت نے اسلام کی روشنی کو اس طرح دنیا میں پھیلایا کہ جو لوگ باطل کے اندھیرے میں حقائق کو مسخ کرنا چاہتے تھے، جو معاشرے کو تاریکی میں غرق کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے اس ہدف میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں، صبر و برداشت سے کام لیا، جد و جہد، مصائب، مشکلات برداشت کی، دین بچایا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، آج ہمارے پاس جو ایمان ہے، اسلام ہے، وہ سب انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں امام کا ذکر سننے کو مل گیا، سن لیا اور گریہ کر لیا، بس بات ختم؟ نہیں، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن میں کم از کم ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ جس دین کو آئمہ معصومین علیہ السلام نے بچایا اور ہم تک پہنچایا، ہمیں اس دین اسلام کے عقائد، احکامات وغیرہ دلائل کے ساتھ معلوم ہونے چاہیے، اور جنہوں نے دین بچا کر ہم تک پہنچایا، ان ہستیوں کی حیات طیبہ کے بارے میں بھی ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے، انہوں نے کیا کیا جد و جہد انجام دی، کن حالات و مشکلات میں زندگی بسر کی، سب معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس دور کے، آج کے دور کے موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس دور کے موسیٰ کاظم علیہ السلام یعنی امام زمانہ علیہ السلام، امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام دشمنوں کی وجہ سے زندان میں تھے، اور امام زمانہ علیہ السلام غیبت کے زندان میں ہیں۔ آیت اللہ بہجت نے فرمایا تھا کہ امام پر کیا کیا مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، وہ کس حالت میں ہیں اور ہم کس حالت میں ہیں، وہ زندان میں ہیں جہاں خوشی اور آرام کا تصور نہیں۔ ہم کس قدر اس مفہوم سے غافل ہیں اور اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری ہدایت فرمائے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے اطاعت گزاروں میں ہمیں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ابا ابراہیم موسیٰ بن جعفر، ایہا الکاظم، ایہا العبد الصالح، یا ابن رسول اللہ، یا ابن امیر المومنین، یا حجت اللہ علی خلقی، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، بحقک و بحق جدک و بحق آبائک الطاہرین۔